بعد دیگر بلند تر صلوات
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجت الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ و تذل بہا النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک و القادۃ الی سبیلک و ترزقنا بہا کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق صلوات علی محمد و آل محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
برادران عزیز و خواران محترم اس موضوع سے متعلق توحید اور توسل کنکلوڈنگ اسپیچ انشاءاللہ امام کے سوئم کے موقع پر ہوگی آج کی حد تک اس موضوع کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا براہ راست تعلق ہے قیام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. امام مظلوم کی شہادت کے حوالے سے کسی شاعر نے کہا تھا، ایک فکر مسلسل ہے خیالات کے لیے، سر دے دیا حسین نے کس بات کے لیے. یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. بہت کچھ لکھا گیا ہے اس بارے میں، شعرا نے بہت کچھ کہا، محققین نے بہت کچھ تحریر کیا اس حوالے سے. میرے نوجوان دوست توجہ کریں اس تھیسس کے اوپر جو علامہ سید علی نقی صاحب نے اپنی بعض کتابوں کے اندر کوٹ بھی کیا ہے، اسی کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت اہم کتاب ہے حماسۂ حسینی شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی، اس کے اندر بھی انہوں نے اس ٹاپک کو کہیں کہیں ڈسکس کیا ہے. آپ دیکھیں کہ امام مظلوم کا سفر شروع ہوا مدینہ منورہ سے اور مکہ سے ہوتے ہوئے امام پہنچے ہیں کربلا معلہ. امام کا روٹ تھا کوفہ کی جانب اور وہ اختتام پذیر ہوا ہے کوفہ کے بجائے کربلا. یہ وہ ظاہری روٹ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. اب اس کے بعد وہ فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے امام مظلوم نے، وہ اسباب ظاہری کے جن کے تحت امام نے اس قیام کو کنڈکٹ کیا ہے. دیکھیے، ایک ہے علم پروردگار، معصوم علم پروردگار کے مطابق، مشیت پروردگار کے مطابق اپنے افعال کو ڈھالتے ہیں، بالکل صحیح ہے. مگر آئیے ذرا سا ہم دیکھیں کہ ایز اٹ اپیئرس وہ کون سے فیکٹرز تھے کہ جنہوں نے اس پورے سفر کو اس طرح سے کنسٹرکٹ کیا اور اس طرح سے اسٹیبلش کیا. کچھ فیکٹرز وہ ہیں کہ جو بطور فیکٹر پیش کیے جاتے ہیں مگر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے. شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب کے اندر تین فیکٹرز گنوائے. نمبر ایک، کوفے والوں کے خطوط. نمبر دو، بیعت کا مطالبہ. اور نمبر تین، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. یہ تینوں فیکٹر ذہن میں رکھیے گا کہ کوفے والوں کے خطوط تھے کہ جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. نمبر ٹو، امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لہذا امام مظلوم نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. اور نمبر 3، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. یہ جو پہلا فیکٹر ہے، سب سے پہلے اس کو ذرا لیجئے اور دیکھیے کہ کیا واقعی حسین ابن علی کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے نکلے تھے؟ کیا واقعی نا ایسا تھا؟ امام مظلوم نکلے ہیں 28 رجب کو، 28 رجب 60 ہجری، 60. 28 رجب کو جب امام نکلے ہیں، اس کے بعد امام مکہ پہنچے ہیں. یقین جانیے کہ جس موقع پر امام مظلوم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اس وقت کسی کوفی کا کوئی خط امام کے پاس موجود نہیں تھا، کسی کوفی کا کوئی خط نہیں تھا. 22 رجب کو امیر شام اس دنیا سے گیا، یزید کا باپ، 22 رجب کو، 60 ہجری، ٹھیک ہے، جو مشہور قول ہے. اور پھر اس کے بعد امام سے مطالبہ کیا گیا بیعت کا، یعنی یزید کا نمائندہ آیا ہے اور آ کر اس نے پیغام دیا ہے ولید کو، جو مدینہ منورہ کا گورنر ہے، کہ حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ بیعت کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر کاٹ کر بھجوا دو. اور امام مظلوم نے اس موقع پر یہ جواب دیا تھا کہ مثلی لا یبایعو مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اچھا آپ غور فرمائیے برادران عزیز، کہ امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ما انا ابایعہ، اتنی عربی تو مجھے بھی آتی ہے، کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. امام نے یہ جواب نہیں دیا. اور یاد رکھیے گا کہ کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے نا، وہ کلام کا امام ہوا کرتا ہے. نہج البلاغہ آپ دیکھ ڈالیے، صحیفہ کاملہ آپ دیکھ ڈالیے، آپ کو اندازہ ہوگا کلام الامام امام الکلام. تو امام یہ تو کہہ سکتے تھے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. امام یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیوں امام یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر امام صرف اتنا کہتے نا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، تو یہ ایک فرد کی بات ہوتی، مگر امام نے ایک اصول دے دیا کہ مثلی لا یبایعو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی کیا مطلب؟ نہ ماضی میں کسی مجھ جیسے نے کسی اس جیسے کی بیعت کی، نہ مستقبل میں کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت کرے گا. میں بھی اسی کیٹیگری کے اندر ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں؟ درود بھیجے محمد و آل محمد کا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، کہ بیعت کا مطالبہ پہلے امام انکار کر رہے ہیں، اور اب امام مظلوم مدینہ منورہ ترک کرتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں. جب امام مکہ پہنچے ہیں تو پوری دنیا کے اندر یہ خبر نشر ہوئی ہے. مکہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، طواف کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اور پھر اپنے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. اور امام جب مکہ کے اندر ہیں، امام معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ فرزند رسول ہیں، حسین ابن علی ہیں، علی و زہرا کا لال ہے. اور وہاں پر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اچھا فرزند زہرا نے بیعت سے انکار کر دیا ہے. یہ خبر جس طرح سے دیگر علاقوں تک پہنچی ہے، اسی طریقے سے کوفے والوں تک یہ خبر پہنچی ہے، جس کے بعد وہ پہلی میٹنگ کال ہوئی ہے سلیمان ابن سورد خزائی کے گھر پر، کہ جہاں پر اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فرزند رسول نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، اگر تم اپنے اندر توانائی دیکھتے ہو تو خط لکھو اور ان کو دعوت دو. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوفے والوں کے خط کی وجہ سے امام نے قیام نہیں کیا، امام کے قیام کی وجہ سے کوفے والوں نے خط لکھے تھے. کوفے والوں کے خط ارریلیونٹ ہیں. اگر کوفے والے کوئی خط نہ لکھتے، حسین تو مدینہ چھوڑ چکے ہیں. امام نے تو یہ اپنا موقف، اپنا پرنسپل سٹینڈ دے دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد کوفہ جانا نہ جانا یہ ایک سیکنڈری ایشو ہے. امام اپنا اسٹینڈ بڑا کلیئرلی، ایکسپلیسٹلی، بہت واضح طور پر بتا چکے تھے کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ایک بات ہوئی. اب اس کے بعد اس کی کتنی گنجائش رہ جاتی ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے، اور بہت بھرپور پروپیگنڈا، کسی زمانے میں تو بہت زیادہ کیا گیا کہ بھائی امام حسین ان کا تو کوئی ایشو تھا ہی نہیں، یہ کوفے والوں نے خط لکھے اور بتایا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے. تو امام حسین اچانک سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی حالات اتنے خراب ہو گئے، تو پھر انہوں نے نکلنے کا فیصلہ کیا. جی نہیں، ایبسولوٹلی رانگ. آپ تاریخ کی کسی کتاب کو دیکھ لیں، مقتل کی کسی کتاب کو دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا کہ امام نے قیام کا فیصلہ پہلے کیا ہے، کوفے والوں نے خط بعد میں لکھے ہیں۔ ان کی جو سیریز آف میٹنگز ہیں جن کے اندر مخلص بھی تھے، غیر مخلص بھی تھے، تمام افراد تھے، ان سب نے وہ میٹنگز بعد میں کنڈکٹ کی ہیں، امام کا قیام پہلے۔ تو یہ تو ایک اصولی بات کہ کوفے والوں کا خط فیکٹر نہیں تھا، قطعاً 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 دس واز ناٹ دا کاز، دس واز ناٹ دا ریزن۔ جو امام کا اسٹینڈ ہے وہ اپنا ایک اصولی موقف ہے، اس کے اندر امام کہتے ہیں بیعت کا مطالبہ اور مجھ سے، یہ ہو گئی ایک بات۔ اب آئیے دوسرا ایک پہلو، امام جب چلے ہیں مدینہ منورہ سے تو اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ ان کو ایک ڈاکومنٹ ڈکٹیٹ کروایا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب دستاویز تحریر کروانے کا بہت زیادہ رواج بھی نہیں تھا، یعنی یہ کسی چیز کی امپورٹنس اور سگنیفیکینس کو سمجھاتا ہے کہ یہ میٹر کتنا امپورٹنٹ تھا کہ امام نے اس کو باقاعدہ لکھوایا اور لکھوا کر محفوظ کیا۔ اس کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ انی لم اخرج اشیروں ولا بتیرا ولا مفسدوں ولا ظالمہ، یاد رکھو میں جو نکل رہا ہوں نا، یہ میرا جو قیام ہے، یہ میرا نکلنا، یہ شر کے لیے نہیں ہے، فساد کے لیے نہیں ہے، ظلم کے لیے نہیں ہے، پھر کس لیے؟ انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اصلاح امت اس کے لیے نکل رہا ہوں۔ اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میرا ارادہ ہے امر بالمعروف کرنے کا، میرا ارادہ ہے نہیں از منکر کرنے کا۔ معروف یعنی نیکی، امر بالمعروف یعنی نیکی کو پروپگیٹ کرنا، نیکی کا حکم دینا، انجوائنگ گڈ، یہ میسج دوسروں تک منتقل کرنا۔ نہیں از منکر یعنی برائی سے روکنا، یہ میرا موقف ہے اور یہ میرا ارادہ ہے۔ اچھا واقعا اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو آپ کو آیتیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر بہت ہی جلال کے عالم میں پروردگار عالم نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس وقت تک بہترین امت ہو جب تک امر بالمعروف کرتے رہو، نہیں عن المنکر کرتے رہو، نیکی کو پھیلاتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ ولتکم منکم امۃ، واپس سورہ آل عمران، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو، یا امرون بالمعروف امر بالمعروف کرنے والا ہو، نہیں عن المنکر کرنے والا ہو۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ ہیں جو نگاہ پروردگار میں کامیاب ہیں، کامران ہیں، سکسیسفل ہیں۔ غور فرمائیں آپ نے، اتنا امپورٹنٹ تو ہے۔ سورہ والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سب خسارے میں ہیں، سب لاس میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کو انجام دیا، تواصوا بالحق حق کا پیغام دوسروں تک منتقل کیا، صبر کا پیغام دوسروں تک منتقل کیا۔ وہی امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک دوسرے انداز سے اس کو یہاں پر سمجھایا گیا۔ تو یہ ہے تو اتنا امپورٹنٹ کام، اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ پروردگار عالم اس طرح سے اس کو ایکسپریس کرتا ہے۔ امام دستاویز میں لکھوا رہے ہیں کہ میں جو نکل رہا ہوں، میں نکل ہی اس لیے رہا ہوں کہ مجھے امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے۔ واپس سنیے گا، انی لم اخرج اشیرم ولا بتیرا ولا مفسدم ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نہ شر کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد کے لیے نکل رہا ہوں، کوئی اور پرپز نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر، میرا ارادہ ہے امر بالمعروف کا، میرا ارادہ ہے نہیں از منکر کا۔ وَأَسِيرُوا بِسِيرَتِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ وہی کام ہے کہ جو میرے جد محمد مصطفیٰ نے کیا، میرے بابا علی مرتضیٰ نے کیا۔ تو اب یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، بیعت کا مطالبہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دونوں فیکٹرز بالکل واضح ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لاجیکلی ذرا سوچیے اور مجھے بتائیے کہ جب امام مظلوم سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا تو کیا امام امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے؟
سبحان اللہ،
نہیں عن المنکر نہیں کر رہے تھے؟ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ تاریخ میں اگر ٹائم لائن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کو یہ ملے گا، 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کا وصال ہو گیا، ایسا ہی 11 ہجری میں 11 پیغمبر اکرم کا وصال ہو گیا، پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد 25 برس امیر المومنین کا سکوت ہے، ایسا ہی ہے، پھر اس کے بعد امام کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، تقریباً 4.5 سال امام کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 25 برس تک جو امام ہے امیر المومنین نے تلوار نیام میں رکھی ہے، تو کیا امر بالمعروف نہیں کیا، نہیں عن المنکر نہیں کیا؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ تو ہر زمانے میں ہو رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے۔ 5 برس حکومت مل گئی تو اس انداز سے ہوگا، حکومت نہیں ہے تو انداز مختلف ہو جائے گا۔ اچھا، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام درود بھیجے محمد و آل محمد، امام حسن 6 مہینے ظاہری خلافت ہے، پھر اس کے بعد صلح ہے، یہی ہے نا، 6 مہینے ظاہری خلافت ہے اور اس کے بعد صلح ہے۔ کتنے برس تک رہی وہ صلح؟ 10 برس تک۔ 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، 50 درست، اور پھر اس کے بعد 60 ہجری، 60 ہجری امیر شام اس دنیا سے چلا گیا، ایسا ہی ہوا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، کم سے کم ایک ٹپ کے طور پر ذرا غور کریں اس بات پر، بہت سے افراد یہ بات کہتے ہیں نا کہ امام حسن کا مزاج الگ تھا، امام حسین کا مزاج الگ تھا، مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے، جس صلح پر امام حسن نے 10 برس عمل کیا ہے، اسی صلح پر امام حسین نے 20 برس عمل کیا ہے، ہے تو ایسا ہی، دیکھ لیجیے، آپ گن کے دیکھ لیجئے، ٹائم لائن آپ کے سامنے ہے، 40 ہجری امیر المومنین کی شہادت ہے، 6 مہینے ظاہری خلافت ہے، پھر اس کے بعد امیر شام کے ساتھ صلح ہے، اور صلح کے بعد 50 ہجری تقریباً 10 برس بنیں گے، امام حسن کی شہادت ہے، 60 ہجری کے بعد 61 ہجری میں امام مظلوم کا قیام ہے، اور پھر اس کے بعد امام کی شہادت ہے۔ 60 ہجری تک امام مظلوم کربلا گئے، 60 برس تک، 60 ہجری تک امام مظلوم نے اب وہ انداز قیام کا اختیار کیا نہیں کیا، ہوا گیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ امر بالمعروف تو پہلے بھی ہو رہا ہے، نہیں عن المنکر تو پہلے بھی ہو رہا ہے، مگر یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے کے انداز مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں تاکہ یہ بات زیادہ واضح ہو سکے۔ دیکھیے، کراچی سے مجھے کینیڈا پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، اور فرض کیجئے کہ لینڈ روٹ اویلیبل ہو، ویسے تو کہاں ہے، لیکن فرض کیجئے کہ لینڈ روٹ اویلیبل ہو، سمندر کا راستہ بھی اویلیبل ہو اور ہوائی راستہ بھی اویلیبل ہے اور سارے آپشنز موجود ہیں، تو مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سارے آپشنز موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ جو سب سے زیادہ تیز رفتار طریقہ سفر ہو سکتا ہے وہ مجھے اختیار کرنا چاہیے تاکہ میں کم وقت میں اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ آپ فرض کیجئے کہ آپ ہوائی جہاز کے سفر پر پابندی لگوا دیں، لیکن مجھے بہرحال پہنچنا تو ہے، تو اب میں کیا کروں؟ مثلاً میں نے دوسرا راستہ لے لیا کہ بھائی سمندر کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ٹائم تو زیادہ لگ جائے گا لیکن سفر آگے چلتا رہے گا۔ اگر فرض کیجئے سمندری راستہ جو ہے، سی روٹ جو ہے، اس پر بھی پابندی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ جناب عالی ہم آگے بڑھیں گے، زمین کا اگر کوئی راستہ مل سکتا ہے تو اس کو اختیار کریں گے، یہی ہوگا۔ آپ فرض کیجئے کہ یہ بھی پاسبل نہ ہو، گاڑی بھی اویلیبل نہیں ہے، موٹر سائیکل بھی اویلیبل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے صاحب، پیدل جانے کی اگر گنجائش ہے تو آپ پیدل چلیے، زمانہ کتنا ہی لگ جائے لیکن اگر منزل معین ہے تو انسان اپنے سفر کو ترک نہیں کرے گا۔ توجہ کیجئے گا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حکومت آل محمد کا حق ہے، حکومت آل محمد کا مقصد نہیں ہے، یہ وہ روٹ ہے، حکومت آل محمد کا حق ہے، آل محمد کا مقصد نہیں ہے۔ آل محمد کو اگر ان کا یہ حق مل جائے تو یہ فاسٹسٹ روٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ لیجیٹیمیسی انٹیکٹ ہے، مشروعیت انٹیکٹ ہے، قانونی حیثیت انٹیکٹ ہے، مگر کسی وجہ سے کانسپریسی کچھ بھی ہو جاتا ہے، 25 برس امیر المومنین کو سکوت کرنا پڑ گیا۔ حکومت مقصد نہیں ہے، حکومت حق ہے، حکومت راستہ ہے، نہیں ہوگا تو کیا علی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو ترک کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نہیں سننا چاہتا اور تنہا سلمان آ کر بیٹھ جائیں گے تو سلمان ہی کو بتانا علی کی طرف سے امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے. اگر دو آ جائیں تو دو کو بتائیں گے, 200 آ جائیں 200 کو بتائیں گے, اور اگر کوئی نہ آئے تو پھر حجت تمام ہو جائے گی. لیکن غور فرمائیے گا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, پیغام پہنچانا, بلاغ کرنا, کمیونیکیٹ کرنا, زیادہ بہتر اگر اپارچونیٹی ہے تو حکومت, کام تیزی کے ساتھ ہوگا, ریسورسز اویلیبل ہیں, ٹولز اویلیبل ہیں, کام تیزی کے ساتھ ہوگا. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے, کام سے دستبردار نہیں ہوں گے, کام چلتا رہے گا, پیس سلو ہو جائے گا, اس کی اسپیڈ کم ہو جائے گی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, اگر ہو سکے تو گھر جا کر جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی نے جو خطبہ دیا ہے نا, اس کو آپ اسٹڈی کیجئے گا اور واقعی ایک سبجیکٹ کے طور پر اسٹڈی کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں, بی بی نے انہی باتوں کو ایلوکوینٹلی اپنے اس خطبے کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر علی کو حق مل جاتا تو علی کیا کرتے اور کس تیزی کے ساتھ تم کو لے کر منزل سے قریب کرتے, مگر تم نے اپنا نقصان کیا. 25 برس سکوت, حکومت نہیں ہے, جو حق تھا وہ نہیں دیا گیا, لیجیٹیمیسی انٹیکٹ ہے مگر اسپیڈ سلو ہو جائے گی. حکومت آپ نے چھین لی, نہیں دی, ٹھیک ہے, اب آگے بڑھیے برادران عزیز. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ایک وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر آپ کسی کو مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب علی آپ دوسرے کو لیجیٹیمیسی پرووائڈ کریں. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے. بیعت کا مطالبہ یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ کیوں بن گیا؟ یعنی بیعت کر لینے سے ہوتا کیا ہے؟ اگر میں کہوں کر لیتے بیعت کیا فرق پڑتا؟ نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہے ہیں مثلی لا یبایو مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ذرا اس جملے کے فورس کا احساس تو کریں کہ یہ امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں کہوں کہ مولا آپ کر لیجئے, کیا فرق پڑتا ہے, اور امام کہہ رہے کہ نہیں کر سکتا. نہ اگر میں نہیں کر سکتا, کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, تو پھر مولا آپ کیا کریں گے؟ کہ اگر بیعت کا مطالبہ کرے گا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں کربلا کا واقعہ تمہارے سامنے آئے گا. پہلے بھی امر بالمعروف ہو رہا تھا, پہلے بھی نہی عن المنکر ہو رہا تھا, لیکن اب کربلا کا پورا واقعہ تمہارے سامنے آ جائے گا. امر بالمعروف کا یہ انداز, نہی عن المنکر کا یہ انداز ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. کب؟ جب ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا. صلح کا معاملہ بالکل الگ ہے, بیعت کا معاملہ بالکل الگ ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, اور چاہوں گا میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہ بہت توجہ کریں, ایشو کیا ہے؟ اگر امام سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, امام کر لینا بیعت, پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے برادران, 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا, توحید, نبوت اور امامت, تو شاید میں اپنی بات کو واضح کر پاؤں. توحید, نبوت اور امامت, جھوٹے دعوے دار آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے, توحید کے مقابلے پر بھی, نبوت کے مقابلے پر بھی اور امامت کے مقابلے پر بھی, تینوں جگہ آپ کو جھوٹے دعوے دار مل جائیں گے. کیس کیا ہے؟ اگر کوئی شخص خدا ہونے کا دعوے دار بن جائے تو کیا خدا کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ یعنی بتوں کو خدا بنایا گیا نا, ہاں, درختوں کی پوجا کی گئی, جانوروں کی پوجا کی گئی, ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ خدا کی خدائی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر جو الہی عہدہ ہے اس کی بھی یہ شان ہے اور خود خدا کی بھی یہ شان ہے, وہاں پر بے نیازی ہے. یعنی اگر پوری دنیا خدا کو ایک مان لے تو اس کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اور پوری دنیا مل کر اگر انکار کر دے تو اس کی توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بے نیاز ہے. غنی عن العالمین, خود قرآن کے اندر پروردگار نے کہا کہ وہ عالمین سے بے نیاز ہے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم مانو نہ مانو, خدا ایک تھا, ایک ہے, ایک رہے گا, وہ تمہارے ووٹوں کا محتاج نہیں ہے. یعنی اگر یہ سجدے جو کیے جاتے ہیں یہ ووٹ نہیں ہے, کہ اگر لوگوں نے سجدے نہیں کیے تو پروردگار عالم کی توحید کو کوئی نقصان ہے؟ کیا نقصان ہے پروردگار کی توحید کو؟ وہ بے نیاز ہے. دیکھیں برادران عزیز, کہنے کا مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کی توحید کو ماننے سے ہمارا بھلا ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جملہ مجھے یاد آیا کہ اگر ساری دنیا مل کر خدا کا انکار کر دے تو اس کی توحید کا کوئی نقصان نہیں ہے. تم اس کو ایک مانو تاکہ تم موحد بن جاؤ, اگر تم نہ مانو گے تو تم مشرک رہ جاؤ گے. وہ ایک تھا, ایک ہے, ایک رہے گا, اس کا رسول ہے. تم اس کو مانو تاکہ تم مسلمان بن جاؤ, اگر تم نہ مانو گے تو تم کافر رہو گے. وہ تو رسول تھے, رسول ہیں, رسول رہیں گے. اور تم علی کو ولی مانو, تم نہ مانو گے تو تم منافق رہ جاؤ گے. وہ تو کل ایمان تھے, کل ایمان ہیں, کل ایمان رہیں گے. آج پورے گلوب کے اوپر کیا لوگوں کی اکثریت خدا کو ویسے مانتی ہے کہ جس طرح سے قرآن بتا رہا ہے؟ مسلمان اگر اوور آل آپ ریفرنڈم کروائیں تو وہ توحید شکست کھا جائے گی. یقین جانیے برادران عزیز کہ توحید کا یا رسالت کا, خدا کا یا خدائی عہدے کا فیصلہ ووٹوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا. اگر اسی طریقے سے فیصلہ ہونا ہوتا تو مکی زندگی میں جب پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے تھے نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ, تو بت پرستوں کی اکثریت تھی, دیور ان میجورٹی, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بننے والے رسالت کے دعوے دار ایک کام کرو, ڈبا رکھتے ہیں اور ووٹ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں. اگر خدا کے ایک ہونے پر زیادہ ووٹ پڑ جائیں تو اس کا مطلب خدا ایک ہے, اور اگر کم ووٹ پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 360 بت جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ٹھیک ہیں. یقین جانیے برادران عزیز, یہ جو فیکٹس ہیں, یہ جو ریئلٹی ہے, یہ جو حقیقت ہے, اس کا فیصلہ ووٹوں کے ذریعے سے تھوڑی ہوگا. اس کے اندر تو آپ کنونس کیجئے, دلیل دیجئے, ٹھیک ہے, پھر بعد میں ماننے والا مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے گا برادران عزیز, اگر ساری دنیا مل کر خدا کو ایک مانے اس کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. سب انکار کر دیں اس کی توحید پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب ذرا میں کیس آپ کے سامنے دوسرے انداز میں رکھتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے, فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا, ٹھیک ہے, اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی ہوں, میں تمہارا بڑا خدا ہوں. خدا کی خدائی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کرتا رہے وہ دعویٰ, مہلت بھی دی پروردگار نے, فوراً پکڑا بھی نہیں, نمرود کو فوراً نہیں پکڑا, فرعون کو فوراً نہیں پکڑا, مہلت دی پروردگار نے. اچھا اب اس کے بعد اگر اف سینیریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, فرعون پروردگار عالم سے ہاٹ لائن پر آ جائے فیرو, اور وہ یہ کہے کہ اے پروردگار میں بھی جانتا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں, میں بھی جانتا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں, مگر یہ اتنے لوگ تو مجھے مان ہی رہے ہیں, تو تیرا کیا جائے گا, تو بے نیاز ہے. اگر تو بھی مجھے مان لے تیرا جائے گا کیا, تو تو ویسے ہی پالنہار ہے, تو تو ویسے ہی پالنے والا ہے, تو تو ویسے ہی رب ہے, تو بھی اگر مجھے مان لے تیرا جائے گا کیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا پروردگار عالم اس اپلیکیشن کو انٹرٹین کر سکتا ہے؟ اگر اس اپلیکیشن کو انٹرٹین کر لیا جائے مروت ہی میں صحیح, یقین جانیے برادران عزیز, خدا تو فرعون پھر بھی نہیں بنے گا, مگر اب وہ خدا کہ جو وعدہ لا شریک ہے وہ بھی خدا نہیں رہے گا اگر اس نے اس جھوٹے خدا کے خدائی کے دعوے کو انڈورس کر دیا. بہت توجہ کیجئے گا, یعنی میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو, لیکن غور کیجئے کہ اگر وہ صرف دعویٰ کرتا ہے تو بکواس ہے, ایک مجنون کی, ایک پاگل کی, پاگل پن کی گفتگو ہے, ٹھیک ہے وہ کرتا رہے. اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, خود فرعون کو پیغام دیا جائے گا, یہاں تک سب ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ خدا سے کہے کہ پروردگار میں بھی جانتا ہوں خدا خدا میں کچھ بھی نہیں ہوں, مجھے معلوم ہے, مگر تو مجھے خدا مان لے تیرا کیا جائے گا, بہت کچھ جائے گا. اگر اس جھوٹے خدا کی خدائی کو انڈورس کر دیا تب بھی یہ خدا نہیں بنے گا, مگر وہ خدا کہ جو ایک ہونے کا دعوے دار تھا اس کی خدائی گئی, اس کی توحید ختم, اس کی توحید کمپرومائز ہو جائے گی. آپ نے غور فرمایا, اب ذرا یہاں پر رک جائیے, اب آئیے ذرا دوسرے عقیدے کی طرف, رسالت. خدا نے جس کو بنایا ہے وہی رسول ہوگا, یہ لوگوں کے ووٹوں سے تو نہیں بننے والے, میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے. اچھا کیا تاریخ کے اندر جھوٹے دعوے داران نبوت اور رسالت آئے؟ جب جھوٹے خدا آ گئے تو دعوے دار رسالت اگر جھوٹے آ جائیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یعنی میں مرزا غلام احمد کا بھی ذکر نہیں کر رہا, وہ تو بہت تازہ کیس سے اتنا زیادہ پرانا بھی نہیں ہے. آئیے زمانہ پیغمبر میں چلیے. مسلمہ کذاب, اس کو کذاب کہتے ہیں اس وجہ سے جھوٹا تھا. اس نے کیا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ دعوی نبوت, کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. پیغمبر اکرم کے زمانے میں اس نے دعوی نبوت کیا, اور فقط اس نے نہیں کیا, بارز معذرت ایک خاتون نے بھی دعوی نبوت کیا تھا. ایک خاتون نے بھی, تاریخ کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے, انہوں نے بھی دعوی نبوت کیا تھا. اچھا, مسلمہ کذاب دعوی نبوت کرتا ہے, کرتا رہے, فرعون نے دعوی خدائی کر لیا, ٹھیک ہے. لیکن جس طرح سے ابھی میں نے آپ کے سامنے اف سیناریو رکھا تھا, اب میں آپ کے سامنے مسلمہ کذاب کا اف سیناریو رکھتا ہوں. مجھے بتائیے, یہ مسلمہ کذاب آئے پیغمبر اکرم کے پاس اور آ کر گئے کہ آپ تو ویسے ہی عالمین کے لیے رحمت ہیں, آپ تو ویسے ہی عالمین کے اوپر شفیق ہیں, مجھے بھی معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں, مگر اگر آپ مان لیں تو آپ کا جائے گا کیا, آپ کا کیا بگڑے گا؟ آپ تو ویسے ہی عالمین کے لیے رحمت ہیں, چلیے لا کے بانٹ لیتے ہیں. جس طرح تھانے الگ الگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں یہاں پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, مجھے تو کراچی یاد آ گیا. تھانے الگ الگ ہوتے ہیں, پولیس اسٹیشن الگ الگ ہوتے ہیں, کہ بھائی یہاں کا کیس وہاں رپورٹ ہوگا, وہاں کا کیس وہاں رپورٹ ہوگا. تو پھر ہم بھی اس طرح سے بانٹ لیتے ہیں کہ ایک علاقے کا میں نبی بن جاتا ہوں, دوسرے علاقے کے آپ بن جائیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کیا اس کی اس ایپلیکیشن کو انٹرٹین کر سکتے ہیں؟ یقین کریں کہ اگر پیغمبر اکرم اس کی اس درخواست کو قبول کر لینا, تب بھی وہ سچا رسول نہیں بنے گا, مگر ان کی رسالت باقی نہیں رہے گی, ان کی نبوت باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ ان کے اوپر کس نے اعتماد کیا تھا؟ پروردگار نے. یہ پروردگار کا اعتماد غلط ثابت ہو گیا. خدا نے ایک ایسے شخص کے اوپر اعتماد کر لیا معاذ اللہ, کہ جو اس اعتماد کے اوپر پورا نہیں اتر سکا. اس کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی جھوٹے نبی کی نبوت کو انڈورس کر سکے. اور معاملہ کتنا خراب ہوگا, کتنا خراب ہوگا. دیکھیے برادران عزیز, اگر یہ سچا نبی کسی جھوٹے نبی کی نبوت کو انڈورس کر دے, پھر بھی وہ نبی نہیں بنے گا. مگر یہ سچا نبی, اس کی نبوت گئی. اس سے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے آنے کی خبر دی تھی, ان کی نبوت گئی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے آنے کی نبوت کی گواہی دی تھی, ان کی نبوت گئی. آدم سے لے کر خاتم تک ساری نبوتیں ختم, اور پھر اس کے بعد پروردگار کی توحید, وہ بھی کہاں باقی بچے گی کہ ایسے پر کیسے اعتماد کر لیا, ایسے پر کیسے اعتماد کر لیا. آپ نے غور فرمایا؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, یہ توحید کے باب میں اگر آپ کے لیے واضح ہوا, نبوت کے باب میں آپ کے لیے واضح ہوا, اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, امامت کا کیس بھی یہی ہے. امامت کے جھوٹے دعوے کرنے والے بہت سے ہیں, بہت سے ہیں کہ جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے, آج بھی کرتے ہیں. بعض افراد آپ کو مل جائیں گے جو حاضر امام ہونے کے دعوے دار ہیں, چھوڑیے ان کو, دعوے کرنے والے بہت سے ہیں, وہ کرتے رہیں. جھوٹے دعوے داران خدائی موجود ہیں, جھوٹے دعوے داران نبوت موجود ہیں, وہ رہیں. لیکن اگر کوئی جھوٹا دعوے دار امامت آ جائے سچے امام کے پاس, حسین کے پاس آ گیا یزید, پیغام کیا ہے؟ بیعت کرو. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ مجھے نمائندہ رسول مانو, مجھے جانشین رسول مانو, مجھے اسلام کا ریپرزینٹیٹو مانو, مجھے خلیفہ وقت مانو, مجھے امام وقت مانو. یقین جانیے کہ حسین اگر اس کو مان بھی لیں, تب بھی وہ سچا امام نہیں بنے گا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر خدا نہ کرے حسین کہہ دے کہ ہاں میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, ہاں میں اس کو نمائندہ رسول مانتا ہوں, ہاں میں اس کو امام وقت مانتا ہوں, تب بھی وہ امام نہیں بن جائے گا. مگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حسین کی امامت کمپرومائز ہو جائے گی, حسین پر امام نہیں رہیں گے. اچھا, صرف اتنا معاملہ رہے گا؟ جی نہیں. جب حسین ہی امام نہیں رہیں گے تو چوتھے امام کی امامت کہاں سے آنے والی ہے؟ بارہ اماموں کی تمام امامت اسٹیک پر ہے, سب کی سب ختم ہو جائے گی اگر حسین ابن علی بیعت کر کے یزید کے امام ہونے کا اعلان کر دیں. معاملہ صرف آگے خراب ہوگا؟ جی نہیں. حسین کی امامت کا اعلان کیا حسن نے, حسن کی امامت گئی. حسن کی امامت کا اعلان کیا علی نے, علی کی امامت گئی. علی کو مولا بنایا تھا میدان غدیر میں پیغمبر اکرم نے, رسول کی رسالت گئی. عیسیٰ نے اس آخری نبی کی رسالت کی خوشخبری دی تھی, مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, عیسیٰ کی نبوت گئی, موسیٰ کی نبوت گئی, ابراہیم کی نبوت گئی, نوح کی نبوت گئی, آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کی نبوت گئی. اور صرف نبوت پر بات ٹھہرے گی نہیں, خدا کی توحید کمپرومائز ہو گئی. خدا نے کیسے اس سلسلے پر اعتماد کر لیا کہ جس نے جھوٹے امام کی امامت کا اعلان کر دیا, کیسے کر دیا؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حسین کا ایک انکار کتنا قیمتی ہے. حسین کا ایک انکار کتنا قیمتی ہے. یہ فقط انکار نہیں ہے, یہ جو حسین نے کہا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, یہ فقط انکار نہیں ہے, یہ انکار وہ ہے کہ جو 12 اماموں کی امامت کو بچا رہا ہے, خاتم النبیین کی نبوت کو بچا رہا ہے, آدم سے لے کر خاتم تک رسالتوں کا تحفظ کر رہا ہے, خدا کی توحید کو بچا رہا ہے. اب اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ہم زیارت میں پڑھتے ہیں اے آدم کے وارث تجھ پر سلام. آدم کے وارث تجھ پر سلام, اے نوح کے وارث تجھ پر سلام, اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام, اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام, اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام, اے محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام, اے علی مرتضیٰ کے وارث تجھ پر سلام, اے حسن مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام, کہ تیرے ایک انکار نے ان نبیوں کی نبوتوں کا تحفظ کیا, تیرے انکار نے توحید کا تحفظ کیا, جس کے بعد یہ مصرع بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حقہ کے بنا لا الہ اس حسین. یہ صرف دنیاوی اقتدار کا معاملہ نہیں تھا برادران عزیز, مقصد تو یہ تھا کہ اس پورے سسٹم کو کریش کیا جائے, اس پورے سسٹم کو کلاپس کیا جائے. اس کے بعد پھر ہمیں یہ جملہ سمجھ میں آتا, یزید نے جو بعد میں سمجھا تھا وہ تو اپنی دانش میں کیا سمجھ رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر ان جا ولا وحی النظر. کوئی سوچے تو صحیح اس انداز سے کہ سارا ڈھونگ تھا جو بنی ہاشم نے رچایا تھا, کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, کوئی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. حسین کے انکار کی قیمت کو تو آپ اندازہ کیجیے. حسین اگر انڈورس کر دیتے یزید کو, اس کے بعد اور کیا چاہیے تھا؟ بنو امیہ کو اس کے علاوہ اور کیا چیز درکار تھی؟ حسین ابن علی نے انکار کیا. دیکھیے برادران عزیز, بعد میں بھی بڑے ظالم آئے, بعد میں بھی بڑے سرکش آئے, مروان صفت افراد بعد میں بھی آئے, مگر کوئی مجھے بتائے کسی کی ہمت ہوئی کسی امام معصوم سے بیعت طلب کرنے کی؟ بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جا رہا بعد میں؟ اور یقین جانیے برادران عزیز, حسین کے اس جملے نے انڈوز کیا ہے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. موقف کی سچائی کو تو آپ دیکھیے, یزید شراب خوار تھا, یزید زنا کرتا تھا, بیڈ کریکٹر تھا, بالکل صحیح بات ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر یزید شراب نہ پی رہا ہوتا تو کیا حسین بیعت کر لیتے؟ اگر یزید نے زندگی میں کبھی کوئی برا کام نہ کیا ہوتا تو کیا حسین اس کی بیعت کر لیتے؟ شاید یہ جملہ بھی اس لیے زیادہ پروپگیٹ کیا گیا کہ مشہور کرنا تھا کہ یزید پہلا ایسا تھا کہ جس نے شراب پی ہے. میں اس سے زیادہ کھول کر بیان بھی نہیں کرنا چاہتا, مگر تاریخ آپ پڑھ ڈالیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون کون کیا کیا کرتا رہا. درست ہے کہ یزید شرابی تھا, وہ شراب نہ پی رہا ہوتا تو کیا بیعت کر لیتے؟ ارے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو امام مان لینا. امام معصوم سب کچھ ہو سکتا ہے, کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دے. وہ اعتماد ان اللہ اصطفیٰ, آیت میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں, چن لیا اللہ نے آدم و نوحن, آدم کو چنا, نوح کو چنا, پھر اس کے بعد ابراہیم نہیں کہا, آلہ ابراہیم, صرف ابراہیم نہیں آل ابراہیم کو چن لیا, وہ آل عمران, صرف عمران کو نہیں آل عمران کو چن لیا, علل عالمین عالمین میں چن لیا. خدا کی نگاہ انتخاب, کیا پروردگار عالم سے بھی کسی غلط کا انتخاب ہو سکتا ہے؟ حسین اگر انکار نہ کریں تو خدا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے. حسین ابن علی نے بتایا, ٹھیک ہے بہت سے ظالم آتے ہیں آتے رہتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, ہم سے بیعت کا اگر مطالبہ کرو گے ناممکن ہے. یزید کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر بات نہیں کر رہا تھا, وہ مطالبہ یہ کر رہا تھا کہ مجھے مانو. اچھا دیکھیے برادران عزیز, یہ اتنا کلیئر تھا ذہنوں کے اندر, عمر ساتھ کربلا کے اندر مامور ہے نا, لشکر یزید کا کمانڈر ان چیف ہے, ابن زیاد کی طرف سے مامور ہے, امیجیٹ انسٹرکشنز لے رہا ہے کوفہ سے ابن زیاد سے, اور ابن زیاد مقرر کرتا ہے یزید کی طرف سے. یہی سیکوینس ہے نا, چین آف کمانڈس. اچھا یہ ابن زیاد پیغام گیا عمر سعد کی طرف سے کہ حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا راستہ چھوڑ دو, میں کسی طرف نکل جاتا ہوں, یمن کی طرف چلا جاتا ہوں, ہند کا بھی ذکر بعض علماء کرتے ہیں, میں چلا جاتا ہوں. مطالبہ کس چیز کا ہے؟ ابن زیاد کی طرف سے جو خط آیا اس کے اندر کیا چیز لکھی ہے اس نے؟ کہ تمہیں ہم نے نیگوسیشنز کے لیے نہیں بھیجا ہے, عمر سعد کو کہا جا رہا ہے, تمہیں ہم نے مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا ہے, تمہیں ہم نے ایک چیز کے لیے بھیجا ہے, بیعت. یزید کا خط تھا ولید کے نام, بیعت. ابن زیاد کا خط عمر سعد کے نام, بیعت. بیعت بیعت طلب کرو. بیعت کریں تو ٹھیک ہے, بیعت نہ کریں تو ان کے خلاف جنگ کرو اور ان کا سر کاٹ کر ہمارے پاس بھجواؤ. یہی ہے. عمر سعد نے جب یہ خط پڑھا ہے نا تو اس نے جملہ کہا ہے, اور وہ جملہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حسین ابن علی کے بارے میں ابن زیاد کا مطالبہ کیا ہے, بیعت. یزید کا مطالبہ کیا ہے, بیعت. عمر سعد کے پاس خط آیا, عمر سعد نے پڑھا, ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو. عمر سعد یہ خط لے کر گیا ہی نہیں ہے امام کے پاس, اس نے وہیں پر ایک جملہ کہا, حسین اور بیعت, حسین اور بیعت, ان بین جنبی ہے قلب ابی ہے. حسین کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے, نہ اس نے کبھی بیعت کی تھی نہ یہ کبھی بیعت کرے گا. یعنی آپ سوچئے تو صحیح برادران عزیز کہ اگر امیر المومنین نے بیعت کر لی ہوتی تو اتنے دنوں تک یہ مذاکرات ہوتے رہے, کوئی تو کہتا کہ حسین اس میں نیا کیا ہے, تمہارے بابا نے بھی بیعت کی تھی, تمہارے بھائی نے بھی بیعت کی تھی, تو تم بھی بیعت کر لو, اس میں الگ کیا ہوا, نیا کیا ہے؟ یقین جانیے پوری تاریخ کربلا کسی بھی کتاب میں آپ پڑھ ڈالیے, آپ کو کہیں پر کسی کا یہ جملہ نظر نہیں آئے گا جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر علی نے بیعت کی ہوتی تو حوالہ بنتا. نہ علی نے بیعت کی نہ کسی کو بولنے کا موقع ملا, نہ حسن نے بیعت کی نہ کسی کو بولنے کا موقع ملا. صلح کرنا اور ہوتا ہے, بیعت کرنا اور ہوتا ہے, ان دونوں کے درمیان فرق ہے. صلح حدیبیہ خود پیغمبر اکرم نے بھی کی ہے, وہ پیس ٹریٹی ہو سکتا ہے, سیز فائر ہو سکتا ہے, وہ سب اپنی جگہ پر, مگر بیعت کہ جہاں پر سامنے والے کی اس حیثیت کو انڈورس کر دیا جائے, یہ ناممکن ہے. صبر کیا جا سکتا ہے ظلم کے اوپر, صبر کیا جا سکتا ہے, علاقہ بدلا جا سکتا ہے, شہر بدلا جا سکتا ہے, ہجرت کی جا سکتی ہے, مگر برادران عزیز بہتری ہو سکتی. بس برادران اس سے زیادہ میں کیا آپ کو زحمت دوں, آج کی شب اور کل کا دن, اب تو ماتم کا دن اور ماتم کی رات ہے. بس ایک نصیحت میں اپنے نوجوان دوستوں کو کرنا چاہتا ہوں, یہ مثال میں نے کراچی میں دو چار مرتبہ بیان کی ہے, یہاں پر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے حق یہ ہے کہ حسین پر گریہ کیا جائے, حق یہ ہے کہ حسین کا ماتم کیا جائے. ہم کچھ بھی کر لیں حق ادا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. بس برادران عزیز ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ماتم کرتے ہیں نا تو علی اکبر کی اذان کو مت بھولیے گا, حسین کے سجدے کو مت بھولیے گا, اس خنجر کو بھی یاد رکھیں کہ جو شمر نے چلایا تھا. مگر یاد رکھیے گا خنجر شمر کا تھا, سجدہ حسین کا تھا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے, آپ دو کیز دبا کر اپنے ڈیٹے کو سیف کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر کوئی اناڑی ہوگا تو دن بھر محنت کرتا رہے گا, سیف نہیں کرے گا. یا تو آٹومیٹک کچھ سسٹم رکھے کہ جس کے بعد آفٹر ایوری 10 منٹس وہ سیف ہو جائے, یا کوئی کیز ہیں کہ جن کو پنچ کیا جائے تو جس کے بعد پھر وہ سیف ہو جائے. ایسے ہی ادھر کنٹرول ایس دبا دیجئے, کچھ کیجئے کہ جس کے بعد وہ چیز سیف ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جو عزاداری ہم کرتے ہیں نا, یقین کریں کہ آپ کو پیدا اسی لیے کیا گیا ہے, اس میں مجھے کوئی شک اور شبہ نہیں. جناب سیدہ کی دعا ہے عزادار, مگر بس اتنا یاد رکھیے گا, رات بھر عزاداری کریں, دن بھر عزاداری کریں, مگر اس اناڑی کی طرح سے نہ کریں کہ جو آخر میں دو کیز دبانا بھول جاتا ہے. اگر اسے پروسیس نہیں معلوم ہوگا تو وہ اپنے سارے ڈیٹے کو ضائع کرے گا. یاد رکھیے گا رات بھر ماتم کرنے کے بعد جو آپ فجر کی دو رکعت نماز پڑھتے ہیں, یہ دو رکعت نماز نہیں ہے، یہ دو کیز ہیں کہ جن کے ذریعے سے رات بھر کی آزاداری کو آپ خدا کے کمپیوٹر کے اندر سیو کرتے ہیں۔ یہ فراموش مت کیجیے گا۔ حسین آپ سے راضی ہوں، جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں، حسین کے آزادار بہت قیمتی ہیں، انہیں آپس میں متحد ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے، ان کا آپس میں ایکا ہونا چاہیے، یکجہتی ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے اگر کوئی بات بری بھی لگتی ہے اگنور کریں، جناب سیدہ کی خاطر اگنور کریں۔ یہ میں بہرحال ایک میسج دینا چاہوں گا پوری دنیا کے لیے، لیکن خاص طور پر یہاں کے لیے۔ ایک دوسرے کی غلطیاں ہوتی ہیں، جہاں دو برتن بھی ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی ایسا سلسلہ بنے کہ مومنین ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر عزاداری کی ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اس کو پروموٹ کریں۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جناب سید آپ سے راضی ہوں، آج ہمیں واتم کرنا ہے شہزادہ علی اکبر کا۔ شہزادہ علی اکبر شبیہ رسول کا ماتم کرنا ہے۔ دیکھیں برادران عزیز، بعض شہدا کے بارے میں آپ سنتے ہیں، جناب قاسم کے بارے میں، جناب انور محمد کے بارے میں، کہ امام مظلوم نے اجازت دینے میں تردد سے کام لیا، تامل کیا، ڈیلے کیا۔ علی اکبر کے معاملے میں ایسا نہیں کیا۔ علی اکبر حسین کو بہت عزیز ہیں، بہت عزیز ہیں، مگر علی اکبر کو اجازت دینے میں تردد سے کام نہیں لیا، بلکہ خود بلایا، اے بیٹا علی اکبر میں چاہتا ہوں کہ تیری قربانی پیش کروں۔ کہ بابا میں تو آمادہ ہوں، تیار ہوں، آپ نے اجازت دی، میں میدان میں جا رہا ہوں۔ جناب علی اکبر جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھے ہیں میدان میں جانے کے لیے، حسین کہتے ہیں کہ علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ کہ بابا آپ نے تو مجھے اجازت دی، میں میدان میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں بیٹا، اجازت ابھی میں نے دی ہے، ماں سے اجازت لینا باقی ہے، مہربان پھوپھی زینب سے اجازت لینا ابھی باقی ہے۔ جناب علی اکبر کے لیے 30,000 کی فوج سے مقابلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، مگر ماں کو یہ بتانا کہ میں مرنے جا رہا ہوں، یہ واقعی بہت مشکل ہے۔ اور مثل ماں جناب زینب، جس نے ماں بن کر پالا ہے، اس کو یہ بتانا کہ میں مرنے جا رہا ہوں، یہ بہت مشکل ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے یہ الفاظ، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب لیلہ کے خیمے میں علی اکبر کشمکش کے عالم میں، تذبذب کے عالم میں داخل ہوئے، کہ کیسے میں ماں کو بتاؤں کہ میں مرنے جا رہا ہوں۔ مگر وہاں پر دیکھا تو منظر ہی عجیب تھا، مسلح بچھا ہوا ہے اور جناب لیلہ جو ہے نماز کی تیاری کر رہی ہے۔ علی اکبر اپنا سوال بھول گئے اور بھول گئے اور کہنے لگے، اماں یہ کون سی نماز کی تیاری ہو رہی ہے؟ زہرین کا وقت تو گزر چکا، اس وقت تو کئی امام کے ساتھی بھی موجود تھے کہ جب زہر کی نماز پڑھی جا چکی، تو اس وقت کس نماز کی تیاری ہو رہی ہے؟ جناب لیلہ کہتی ہیں، اے بیٹا علی اکبر، میں نے ایک منت مانی ہے کہ جب تو شہید ہوگا اور تیرا لاشا آئے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی۔ بیٹا بس میں تو اس نماز کا انتظام کر رہی ہوں، اہتمام کر رہی ہوں۔ جناب علی اکبر نے جب یہ جملہ سنا تو کہا کہ اماں آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا، آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی، اب میں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں مرنے کے لیے میدان میں جا رہا ہوں۔ جناب لیلہ کہتے ہیں، جاؤ بیٹا علی اکبر، جل جاؤ تاکہ تمہارا لاشا آئے اور میں اپنی منت بڑھا سکوں۔ جناب علی اکبر جناب لیلہ کے خیمے سے باہر آئے اور جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے۔ میں نے عرض کیا مثل ماں، مماثل ماں، جناب زینب نے بعض علماء کے مطابق جناب علی اکبر کو پالا ہے، اور جناب زینب کے پاس آئے جناب علی اکبر اور گود میں سر رکھ دیا۔ یہ چند لمحوں کی داستان ہے، گود میں سر رکھ دیا۔ جناب زینب نے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا، بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنے لگی، اور اس کے بعد جناب علی اکبر سے پوچھتی، ہاں بیٹا اس وقت میدان کارزار، میدان گرم ہے، تو یہاں پر؟ کہا کہ ہاں پھپھی اماں، ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ کہا بیٹا یہ کون سا موقع ہے سوال پوچھنے کا؟ کہا نہیں پھپھی اماں، جب بھی کچھ مانگا، جب بھی کچھ پوچھا آپ ہی سے تو پوچھا ہے، لہٰذا آج یہ سوال بھی آپ ہی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب کہتی، ہاں بیٹا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ دادی فاطمہ زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا؟ جناب زینب نے یہ سوال سنا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، علی اکبر تو کتنا سمجھدار ہے، کیا سوال کیا تم نے؟ کہاں فاطمہ زہرا، کہاں زینب؟ ارے میں زینب فاطمہ زہرا کی ایک ادنا کنیز ہوں، فاطمہ زہرا کا مرتبہ کہاں کوئی پہچان سکتا ہے؟ اب علی اکبر کو موقع ملا اور وہ کہنے لگے کہ پھپھی اماں، جب ایسا ہی معاملہ ہے نا، کہ دادی کا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے, تو آپ ایک کام تو کریں, فاطمہ زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیجیے. جناب زینب کہتی ہے, بیٹا علی اکبر, شاید اگر کسی اور طرح سے تو نے پوچھا ہوتا تو تیرے ساتھ میں بھی مر جاتی, مگر اب میں تجھے نہیں روک سکتی, جا, میں نے اجازت دی. ماں سے اجازت لے لی, جناب زینب سے اجازت لے لی, اور اب بیویوں کے عمومی خیمے کے اندر آئے اور پھوپھیوں سے بیویوں سے اجازت لے رہے ہیں, سب کو آخری زیارت کرا رہے ہیں. یہ تو فوجی یزیدی کا جو رپورٹر ہے حمیل ابن مسلم, وہ کہتا ہے کہ کسی شہید کے باہر آنے پر اتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا اور گرتا ہوا نظر نہیں آیا. علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہتے تھے بار بار در خیمہ پردہ خیمے کا اٹھتا تھا, کبھی گرتا تھا, کبھی اٹھتا تھا, کبھی گرتا تھا. یہ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنے لگتے, کبھی کوئی بہن آ کر لپٹ جاتی, اے بھیا علی اکبر ایک مرتبہ اور زیارت کرا دو. کبھی کوئی پھوپھی آ کر لپٹ جاتی, اے بیٹا علی اکبر ایک مرتبہ اپنا چہرہ اور دکھا دو, یہ شبیہ پیغمبر, اب اس کے بعد کب یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا. سکینہ آ کر لپٹ جاتی, اے بھیا علی اکبر ایک مرتبہ مجھے اور مل کر جاؤ. یہ تمام بیویاں بار بار روک رہی ہیں, یہاں تک کہ حسین کو کہنا پڑا, اے بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو, میرے علی اکبر کا سفر آگے کی طرف ہے. بیویاں تو ہٹ گئیں, اور اب علی اکبر جب باہر آنے لگے تو مولانا زیدی کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک کونے سے آواز آئی, اے بھیا علی اکبر سب سے مل لیے, ہم سے نہ ملو گے. اب علی اکبر نے جب اس کونے کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ میرا اور آپ کا بیمار امام کمر کو تھامے ہوئے, اپنے بھائی علی اکبر کی طرف باہیں پھیلائے ہوئے, اے بھیا علی اکبر ذرا ایک مرتبہ ہم سے بھی تو ملو. علی اکبر سید سجاد کے قریب آئے, گلے ملے, مجھے نہیں معلوم دونوں بھائیوں نے کیا باتیں کی, مگر گفتگو ہوئی, الوداع ہوئے, رخصت ہوئے, اور اب علی اکبر گھوڑے پر آ کر بیٹھے ہیں. حسین نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے, اللہم شہد علی ہؤلاء القوم, اے پروردگار تو گواہ رہنا, قد برز الیہم غلامن, اب وہ جوان جا رہا ہے کہ اشبہ الناس, جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے خلقن و خلقن و منطقن, صورت میں, سیرت میں, رفتار میں تیرے نبی کی جو تصویر تھا نا, وہ جوان جا رہا ہے. کن اذا اشتقنا زیارت نبی, ہم جب کبھی تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے, علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. اب وہ علی اکبر میدان میں جا رہا ہے, علی اکبر میدان میں گئے, گھوڑا آگے بڑھایا, مگر احساس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. جب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو نظر آیا کہ بوڑھا باپ آہستہ آہستہ اپنی رفتار بڑھا رہا ہے اور کہتا جاتا ہے مہلن مہلن, اے بیٹا اکبر آہستہ, اے بیٹا اکبر آہستہ. علی اکبر گھوڑے سے اتر گئے, ارے بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی, پھر یہ کیا؟ حسین کہتے ہیں, اے بیٹا علی اکبر, کاش تیرا تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تجھے اندازہ ہوتا کہ کس دل سے بوڑھا باپ جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے. مگر جاؤ علی اکبر, تم پیارے ہو, اسلام تم سے بھی پیارا ہے, اسلام پر تم کو قربان کیا. اب علی اکبر گئے میدان میں, اور اب علی اکبر ہیں گھوڑے پر, علی اکبر گھوڑے پر ہیں, حسین کہاں پر ہے؟ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے. زینب کہاں پر ہے؟ در خیمہ پر ہیں, اور لیلہ کہاں ہے؟ مصلی عبادت پر ہیں. اکبر گھوڑے پر ہیں, حسین ٹیلے پر ہیں, زینب در خیمہ پر ہیں, اور لیلہ سجدہ عبادت کے لیے آمادہ مصلی پر کھڑی ہے. اور کچھ دیر کے بعد ہوا کیا, اکبر کی نگاہیں فوج پر ہیں, حسین کی نگاہیں اکبر پر ہیں, زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں, اور لیلہ کی نظریں زینب پر ہیں. کچھ دیر کے بعد منظر بدلا, اکبر گھوڑے سے گرے, حسین ٹیلے سے گرے, زینب در خیمہ پر گری, اور لیلہ شکر کے سجدے میں گری. شکرن للہ, شکرن للہ, شکرن للہ, اے پروردگار میری کمائی کام آئی. حسین ٹیلے سے گرے, اٹھے, پھر گرے, پھر اٹھے. کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا, کہنے لگے ادھیا بنیا, اے بیٹا علی اکبر آواز دو مجھے تاکہ تمہاری آواز کے سہارے میں تم تک پہنچ سکوں. اکبر کے کنارے پہنچے, اکبر کو اٹھانا چاہا, ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے ڈالا, ایک ہاتھ سے اکبر کے پیروں کے نیچے سہارا دیا, اور اب حسین اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں. خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا یہ منظر نہ دکھائے کہ اسے اپنے جوان بیٹے کو اس طرح سے اٹھانا پڑے. حسین اٹھا نہ پائے,
हुसैन उठा ना सके और कहने लगे, ऐ बेटा अकबर तुम भी तो मेरी मदद करो, मैं तुझे खेमे तक ले जाना चाहता हूँ, ऐ बेटा मेरी मदद करो। अकबर कहते, हाँ बाबा फरमाइए मैं क्या कर सकता हूँ। कहा, बेटा एक काम करो, जरा अपना हाथ मेरे गर्दन तक को लेकर आओ। अकबर ने एक हाथ गर्दन में डाला मगर दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। हुसैन कहते हैं, ऐ बेटा अकबर ये दूसरा हाथ भी जरा सीने से हटाकर मेरे गले तक मेरी गर्दन तक लेकर आओ। अकबर कहते हैं, बाबा ये हाथ मैं सीने से हटाना नहीं चाहता। हुसैन ने अकबर को जमीन पर रख दिया और कहा, है बेटा अकबर तुझे मालूम है ना कि तेरा बाप कितना साबिर है, अरे मैं देखना चाहता हूँ तू क्या छुपा रहा है। अकबर ने सीने से हाथ हटाया और हुसैन ने बर्छी का टूटा हुआ फल अकबर के कलेजे में पेवस देखा और फिर कहने लगे, हुसैन ये हुसैन ही कह सकते हैं। ए बेटा अकबर बस इतनी सी बात, अरे तुझे मालूम नहीं कि हुसैन क्या है। अब उसके बाद हुसैन ने घुटनों के साथ जिस तरह से आप सजदे से उठते वक्त की पोजीशन में होते हैं वो अंदाज इख्तियार किया और फिर उसके बाद अली अकबर के कलेजे से टूटा हुआ फल निकालने की कोशिश की मगर एक जुमला तो हुसैन ने जरूर कहा होगा, नजफ का रुक करके कहा होगा, या अली मदद, ऐ सबकी मुश्किलों को हल करने वाले बाबा अली, आइए आप अपने बेटे की मुश्किल कुशाई कीजिए। ये जवान का लाशा है, अरे जवान के सीने से बर्छी का फल खींचना है। अब जब हुसैन ने बर्छी का फल खींचने की कोशिश की वो बर्छी का फल हिला, कलेजा अली अकबर हिला, अली अकबर का पूरा जिस्म हिला, अरे जमीने करबला हिली, खेमे हिले, जलजले के आसार आए। ज़ैनब फरियाद करती है, ऐ भैया तुमसे ये अली अकबर का लाशा अकेले ना उठाया जाएगा, मैं मदद के लिए आती हूँ। हुसैन ने अकबर को रख दिया और कहा, है ज़ैनब ये ना करना, अरे तेरे पर्दे पर मैं सब कुछ अकबर समेत कुर्बान करता। माता ने
या हुसैन सजाद भाई आ जाइए, या हुसैन